گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور ہمارے سلسلے میں کالز ہوتی ہیں اور آج بھی کالز موجود ہیں، پہلے سے موجود کالز ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام صباح الدین ہے، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرغی کے جو ہے بلی نے پکڑ لیا اور اگر اس کو چھڑا لیا اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟
جی، کال کال سنائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نور محمد بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے۔ سوال یہ ہے، آپریشن کروانی ہے، آپریشن کے وجہ سے نماز ہم کتنا دن پڑھ سکتے ہیں، کتنے دن کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟
جی، آپریشن کی وجہ سے نماز میں رخصت۔ صلاح الدین بھائی عرب شریف سے سوال کیا کہ مرغی جیسے کہ حلال جانور ہے، اس کو کسی بلی وغیرہ نے پکڑ لیا اور بلی نے دبوچ لیا، جیسا کہ اب اس کے مرنے سے پہلے، یعنی بلی نے جو دبوچا اس کی وجہ سے مر بھی سکتی تھی، لیکن مرنے سے پہلے چھڑا لیا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا تکبیر پڑھ کے، تو اب کیا وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی نے مرغی کو دبوچا اور بلی سے اس کو چھڑا لیا گیا، لیکن اب ہی وہ زندہ ہے اور وہ مری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو حلال کر لیا جائے شرعی طریقے سے، اگر اس کو ذبح کر لیا گیا تو اس کا کھانا بالکل جائز ہے،
ٹھیک ہے،
شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔ حضور، اسی طرح یہ جو شکار کرتے ہیں جانوروں کے ذریعے، شکار کتے کے ذریعے یا پرندے باز وغیرہ کے لیے، تو وہ تو جانور کو مار بھی دیتے ہیں بعض دفعہ، تو حلال ہوتے ہیں ایسے شکار؟
اب اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ جیسے بندوق وغیرہ کے ذریعے، گولی وغیرہ کے ذریعے گراتے ہیں، تو اب اس میں بسم اللہ پڑھ کر بھی اگر یہ فائر کریں گے، جیسے بعض لوگ بسم اللہ پڑھ کر فائر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر مر بھی گیا ذبح کرنے سے پہلے تو یہ حلال سمجھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے پہنچنے سے پہلے، یعنی ذبح کرنے سے پہلے پہلے اگر جانور جو ہے وہ گولی سے مر گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا،
صحیح۔
اور اگر انہوں نے شکار کیا، یعنی گولی وغیرہ ماری اور جانور جو ہے وہ تڑپ کر نیچے گرا، اور جب یہ اس کے پاس پہنچے ابھی تک اس میں زندگی باقی ہے، زندہ ہے، اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا گیا، تو اس صورت میں جو وہ ذبح ہوگا اس جانور کا، وہ جائز ہوگا اس کا کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح کیے بغیر جو مر جائے گا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتا جو ہے وہ شکار کے اوپر چھوڑا، اب اس نے اس کو دبوچ لیا اور مرنے سے پہلے وہ اس کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا اور اس کو ذبح کر لیا، تو کتے کے دبوچنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، ذبح کرنے سے شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے وہ اس کا کھانا حلال ہو جائے گا,
ٹھیک ہے,
تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نور محمد بھائی ٹھٹھا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپریشن کیا, آپریشن کروایا کسی نے, تو اب آپریشن کے بعد کتنے دن تک رخصت ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ ابھی مطلقاً انہوں نے سوال پوچھ لیا.
دیکھیں, اس میں تو کوئی رخصت کی صورت ایسے تو نہیں ہوتی ہے. ہاں, اب جب آپریشن کرا لیتا ہے تو ایک جو عمومی صحت والی صورت ہے اب وہ مریض بن جاتا ہے. اب اس میں نماز کے احکام اس کی حالت کے اعتبار سے جو ہے وہ پڑھنے کے احکام اور ادائیگی کے طریقے میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے صحت مند شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ قیام کرے گا, قیام فرض ہے, رکوع سجود سب جو ہے وہ جو باقاعدہ ارکان ہیں نماز کے ان کو ادا کرے گا. لیکن اب اگر مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ مرض کی وجہ سے وہ قیام پر قدرت نہیں رکھتا, یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو اس کو رخصت ہوگی کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے, رکوع بھی کرے, سجدہ بھی کرے. لیکن وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے لیکن نماز ساقط نہیں ہوگی,
نماز
اس صورت میں معاف نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ سختی کر دی کہ بھائی نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے. اگر اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ احکام میں بھی تخفیف ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ پہلے قیام پر قدرت رکھتا تھا تو قیام فرض تھا, قیام پر قدرت نہیں رہی تو یہ کہا کہ بیٹھ کر پڑھ لے. اب اگر بیٹھ کر رکوع سجود نہیں کر سکتا تو یہ کہا کہ اشاروں سے جو ہے وہ رکوع سجود کرے. اب بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو یہ حکم ہے کہ وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا.
اچھا,
ہے
لیٹ کر بھی نماز ہو جائے,
لیٹ کر اشاروں سے جو ہے وہ نماز ادا کرے.
صحیح,
اور لیٹنے میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ یوں چت لیٹے, بالکل سیدھا لیٹے. اگر کسی پہلو کے اوپر بھی لیٹ سکتا ہے, سیدھے پہلو پر, الٹے پہلو پر, اس کو لیٹنے کی اجازت ہوگی. وہ اپنا جو ہے وہ پاؤں قبلہ رخ کرے گا اور اپنے سر کو اونچا کرے گا اور اشاروں سے نماز ادا کرے گا.
ٹھیک,
لیکن اگر ایسی بھی طاقت نہیں ہے,
صحیح,
تو وہ اشاروں سے بھی نہیں ادا کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر اس وقت کی نماز ساقط ہو جائے گی.
صحیح.
اب اگر چھ نمازوں کا اسی حالت میں وقت گزر گیا, یعنی کہ چھ نمازیں جو اسی حالت میں گزر گئیں کہ ان کو اصلاً کسی بھی طریقے
سے بھی نہیں پڑھ سکتا,
طاقت نہیں ہے,
نہیں پڑھ سکتا,
تو وہ اس سے بالکل اصلاً جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے,
اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کی حالت صحت کے اندر یہ کیا کرے گا, قضا کرے گا.
یعنی چھ نمازوں سے پہلے پہلے اگر ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بعد میں قضا,
بعد میں ان کا جو ہے وہ قضا کرے گا.
ٹھیک ہے,
اور اگر جو ہے وہ چھ نمازیں یا اس سے زائد گزر گیا تو پھر یہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائیں گی. لیکن اس سے یہ پتہ چلا, اچھا اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مریض کو دقت ہوتی ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا ہے,
جی جی,
تو اس میں بھی شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی وضو اس طریقے سے چارپائی پر بیٹھ کر اس کو کوئی کروا سکتا ہے تو اس کا وضو کروا دیا جائے.
ٹھیک ہے,
اگر اس طریقے سے بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کرانے سے تو اس صورت میں وہ تیمم کر لے.
ٹھیک ہے,
اور تیمم کا بھی آسان طریقہ ہے کہ کوئی قریب دیوار ہے, دیوار کے اوپر طہارت کی نیت سے جو ہے وہ ہاتھ مارے ایک دفعہ اور اس سے اپنے چہرے کا جو ہے وہ مکمل مسا کرے.
ٹھیک ہے,
طہارت کی نیت کے ساتھ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ دیوار کے اوپر ہاتھ مارے اور اب جو ہے وہ اپنے بازوؤں کا مسا کرے تو یہ اس کا تیمم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اور اگر دیوار کے اوپر بھی ہاتھ نہیں مار سکتا ہے تو کوئی سا بھی ایسا ڈھیلا مٹی کا یا جو مٹی کے جنس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ والا ڈھیلا اس کے ساتھ رکھ دیا جائے, وہ اس کے اوپر ہاتھ مار کر تیمم کر لے.
ٹھیک
ہے, اور دوسرا اس کے لیے یہ مشقت ہوتی ہے کہ اس کے کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا بعض اوقات یہ بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتا.
صحیح.
ہے اور بیڈ جو ہے وہ مسلسل ناپاک رہتا ہے, اگر اس کو پاک چیز بچھائی بھی ہے تب بھی ناپاک ہو جاتا ہے, تو شریعت مطہرہ نے اس میں بھی اس کو رخصت دی ہے کہ اگر اس طرح اس کا جو نیچے کا بچھونا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے میں اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے, اٹھانا اس کو بٹھانا, یا پھر یہ ہے کہ تبدیل تو کر لیں گے لیکن پھر دوبارہ یہ جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اسی طرح نجس ہو جائے گا, تو شریعت نے اس صورت میں اس کو اختیار دیا کہ اسی کے اوپر ہی ادا کر لیں.
صحیح.
تو بعض تو یوں اس بات کو لیتے ہیں کہ دیکھیں جی شریعت میں اتنی سختی ہے، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن یہ سختی نہیں ہے،
صحیح،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے.
الحمدللہ
ہم جس حالت میں جا رہے ہیں یا انسان جس حالت میں بھی ہوتا ہے، شریعت کے احکام بھی اس کے لیے اتنے آسان ہوتے جاتے ہیں کہ اب آپ وضو کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی کرانے والا نہیں ہے یا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو تیمم کر لیں، تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ قبلہ روح ہو جائیں، قبلہ روح ہو کر جو ہے وہ پڑھ لیں. بلکہ یہ کہ اگر ان کو قبلہ روح کرانے والا کوئی نہیں ہے یا جو ہے وہ قبلہ روح کرانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شدید تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے اور مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ جس طرف منہ ہے اس طرف بھی پڑھ لے، بعد میں اس کا ارادہ کر لے. تو الغرض احکام میں جو ہے وہ تخفیف کی گئی ہے، اور جیسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی محفوظ کرے وہ بیماری میں بھی ہے تو اتنی احکام میں بھی آسانی ہے، تو یہ سختی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے. دیکھیں فرض تو ساقط ہوگا نہیں،
ٹھیک ہے،
ابھی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے بعد میں اس کو ادا اس کی قضا کرنی ہی کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر ابھی اسی وقت میں یہ اس سہولت اور آسانی کو اختیار کرتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف اور مشقت تو جو صحت مند بندے کو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کرنا ہے اور مسجد جانا ہے یا گھر میں عورتوں نے ادا کرنی ہے تو تھوڑی بہت تکلیف تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تو لیکن مریض کے لیے جو یہ خصوصی احکام ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جتنی اس کو استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے. اس میں کوئی سختی والا پہلو نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نرمی والا ہی پہلو ہے. اس کو یوں کہہ دینا کہ جناب بہت سختی ہو گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ معاف کریں گے تو آسانی ہے ورنہ آسانی نہیں.
کچھ کا یہ خیال ہوتا ہے یار اس حالت میں کیسے پڑے گا، کیسے کھڑا ہوگا، تو در حقیقت ان کو ان تخفیف والے پہلوؤں کا پتہ نہیں
کا معلوم ہی نہیں
کہ اب یہ جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو اس حالت میں کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو وہ ایک جو عام طریقہ ہے صحت مند والا، جب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کو قیاس کریں گے مریض کو تو پھر واقعی ایک جو ہے وہ والا پہلو لگتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کھڑا ہوگا، کس طریقے سے وضو کرے گا، لیکن اگر احکام کے بارے میں علم ہوگا تو پھر اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. اس سے دوسرا پہلو بھی کھل کر واضح ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ رکوع سجود نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اشارے سے ادا کرے، لیٹ کر ادا کرے، کروٹ کے بل لیٹ کر، پہلو پر لیٹ کر ادا کرے، لیکن ادا کرے اشاروں کے ساتھ،
صحیح، اللہ کی بارگاہ
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور اس میں تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان اس عالم میں پہنچ چکا ہوتا ہے، یعنی بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماری کی وجہ سے انتہائی جو ہے وہ موت کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا ان احکام کو جانتے ہوئے تھوڑی سی مشقت کر لے اور پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے پر کس قدر اپنی لطف اور مہربانی فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ اس حالت میں بھی
میری بارگاہ میں
حاضر ہو رہا ہے. تو بعض اوقات ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے،
صحیح،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بیماری جو ہے وہ زندگی کی آخری
اللہ
بیماری
کی نافرمانی کی حالت
اور
میں
اسی طرح جو ہے وہ نہ گزر جائے، اور جو شریعت میرے اوپر جو ہے وہ لازم کرتی ہے کہ مجھے اتنی طاقت ہے میں اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، میں ادا نہیں کر رہا،
صحیح،
تو یہ گناہ گاری والی صورت بھی ہو جائے گی. طاقت ہے اتنی جتنی وہ اشاروں کی طاقت ہے تو اشاروں سے ادا کیا جائے،
ٹھیک ہے،
اگر اشاروں کی طاقت ہونے کے باوجود اشاروں سے ادا نہیں کرتا تو یہ قضاء والا گناہ تو اس کے اوپر ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے.
تو اب اس کو سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری لمحات ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب میں نماز ادا کروں, ہو سکتا ہے کہ میرے رب کریم کو میری یہ ادا پسند آ جائے کہ دیکھو میرا بندہ ایسی مشکل میں بھی مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ ادا مغفرت کا سبب بن جائے. تو لہٰذا اس میں لحاظ رکھنا چاہیے. اس میں یہ دیکھا گیا کہ اچھے خاصے نمازی جو پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور جب وہ بیماری والی صورت میں چلے جاتے ہیں اور ان کو طاقت ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر کے اشاروں کے ساتھ نماز ادا کر لیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے, تو ان کو اس سے سوچنا چاہیے کہ طاقت ہے, استطاعت ہے, لیکن نہیں کر رہے تو گناہگار ہو رہے ہیں. اب جو سہل نے پوچھا کہ کتنی معافی ہوتی ہے اور کب تک معافی ہوتی ہے, تو وہ جو مختلف صورتیں بیان کر دی ہیں, جیسی حالت ہوگی ویسے احکام ہیں, ویسے اگر طاقت ہے, جتنی بھی طاقت ہے ادائیگی کی, اگر اتنی طاقت ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے.
پھر آپریشن بھی حضور آج کل تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اندرونی ہوتے ہیں, لیزر شعاؤں کے ذریعے یا پھر کسی طریقے سے کر لیے جاتے ہیں, اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا.
اعتبار سے ان کا پتہ نہیں چلتا,
ٹھیک ہے,
لیکن جو جس میں ان کا گھاؤ ہوتا ہے, جو زخم ہوتا ہے یا جو اس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ تو خیر ہوتی ہے, لیکن ہر شخص کی جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے, ہر شخص کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا. اب ایک شخص ہے کہ اس کا بظاہر آپریشن ہمیں معمولی لگ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اندر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ زخم ہے اور بہت زیادہ بے چینی ہے, اور اس کے لیے اٹھنا ہی جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہو رہا ہے. اب ہم یہ بولیں کہ فلاں کو آپریشن ہوا تھا, وہ تو سارے کام کرتا تھا,
صحیح,
لیکن کسی کو کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص اپنی صورتحال خود دیکھ کر, بتا کر, علماء سے پوچھ کر اپنے احکام کو بجا لائے.
حضور آپ نے فرمایا کہ چھ نمازیں ایسی آئیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو معاف ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے, تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے, وہ چھ کے چھ دن تک بھی ایسا ہوتا ہے, تو کیا اس پر اعتماد کریں گے؟
اس میں یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے والی بات تو نہیں ہے, جو مختلف صورتیں بیان کی گئیں کہ اب ایسی ہے کہ اشاروں سے لیٹ کر بھی کوئی صورت نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
ایک شخص ہے بالکل جو ہے وہ قومی کی حالت میں پڑا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
یا آنکھیں تو کھولی ہوئی ہیں لیکن بالکل ساکت پڑا ہوا ہے, تو اب جو ہے وہ یہ والی صورت کے اوپر کہا گیا ہے. اور بعض وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر حضرات بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں, جیسے جو آنکھ کا آپریشن کرتے ہیں تو اس میں یہ بولتے ہیں کہ آپ سجدہ نہیں کریں,
ٹھیک ہے,
یا آپ اٹھیں گے نہیں,
ٹھیک ہے.
تو ایسے والی صورتوں میں ٹھیک ہے, اٹھیں گے نہیں تو بیٹھے رہیں گے,
صحیح,
تو بیٹھے میں اگر بیٹھے بیٹھے ادا ہو سکتا ہے
اشاروں سے
تو وہ اٹھے نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ادا کر لے. ہر شخص کی الگ سے صورتحال ہے, ہر شخص بطور مسلمان ہونے کے اپنی حالت کو بتا کر ماہر علماء سے پوچھ لے کہ ایسی حالت میں میرے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا,
ٹھیک ہے,
تو وہ جو صورت بیان کرے گا اس کے اوپر اس کا حکم بیان کیا جائے.
اچھا حضور, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو کرنا ممکن ہوتا ہے کہ کوئی کروا دے, لیکن دیکھا گیا کہ ہسپتالوں کے اندر یا گھروں میں لوگ تیمم کر رہے ہوتے ہیں, تو جو نماز نہیں پڑھ سکتا اٹھ کر کھڑے ہو کر, تو کیا تیمم کی اجازت مل جاتی ہے؟
دیکھیں اگر کوئی کرانے والا نہیں ہے, جو کوئی کرانے والا موجود ہے, جیسے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے, تو اس کو وضو کرا دے, اور اس کے لیے وضو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے,
صحیح,
صرف یہ ہے کہ اس نے نیچے اٹھنا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
باقی ساری چیزیں ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرا دے. لیکن اگر نماز کا وقت جا رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے,
پھر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ, بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے معذور سے متعلق کہ کس کو نماز معاف ہے, کب جا کر معاف ہوتی ہے, اور کس کس حالت میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں نماز کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی بھی عطا فرماتا ہے, اور اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کا جو ذریعہ بنایا ہے اس کو کس حالت تک ہم پر لازم فرمایا. تو وہ اسلامی بھائی بھی اس پر غور کریں کہ جو بلا عذر, کوئی مرض نہیں ہے, صرف اپنی غفلت کی بنا پر نمازوں کو جماعتوں کو قضا کر دیتے ہیں, ان کو ان احکام کے سننے کے بعد اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی، جماعت کی، مسجد کی محبت عطا فرمائے. مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اسلم اتاری کے ساتھ، اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوہ اس کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہے عدت کے بعد، تو کیا اس کو پہلے خاوند کی جائیداد میں سے جو اس کا آٹھواں حصہ ہے وہ اس کو ملے گا یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال سنائیے.
میرا نام ہے محمد امتیاز اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ مثلاً آپ نے والد نے زندگی میں وراثت کر دی ہے، تو وہ رہیں گے اس کے موت کے بعد یہ وراثت چینج ہو جائے گی؟ یعنی کہ جیسے کہ اس کے چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، اس نے کر دیے سب کے نام کر دیے، یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، تو وہ ٹھیک ہے کہ وراثت کے بعد دوبارہ پھر ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال حضور، وراثت لوگوں کے ذہن میں اب بہت زیادہ دو سوالات موصول ہوئے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو بیوہ ہے وہ اس کی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، تو اب کیا اس کو اپنے شوہر کی وراثت ملے گی؟
جی ہاں، جو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس وہ اب اگر کسی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے یا نہیں کرتی ہے، بہر صورت وہ اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد پانے کی حقدار ہوگی.
ٹھیک ہے.
اس کا کسی دوسرے سے نکاح کرنا یہ اس کے حصے کو ختم نہیں کر دے گا.
ٹھیک ہے.
یہ جو اس کو حصہ ملا تھا یہ اس شخص کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے ملا تھا.
ٹھیک ہے.
تو وہ اس کی زوجیت میں تھی اور زوجیت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا.
صحیح.
تو وہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے وہ اس کی حقدار ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے کسی قول یا فعل سے وہ اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اب تو وہ دوسرے گھر کی ہو گئی، دوسرے گھر میں چلی گئی، تو دوسرے گھر میں چلے جانے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رخصتی نہیں ہو پاتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، رخصتی والے دن ہی دولہا مر جاتا ہے، آئے دن واقعات سنتے ہیں اور نکاح ہو چکا، تو ایسی صورت میں ملے گا اس کو؟
تو اصل تو جو سبب ہے میاں بیوی کے درمیان، تو یعنی میاں بیوی نکاح ہی سے بنتے ہیں.
ٹھیک ہے.
نکاح ہی میاں بیوی کے رشتے کا سبب ہے.
ٹھیک ہے.
تو جب وہ بیوی ہو گئی ہیں، چاہے وہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
ٹھیک ہے،
اور اسی حالت میں نکاح قائم ہونے کی حالت میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی بیوی ہی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اس صورت میں وہ حقدار ہوں گے.
تھوڑی دیر کے لیے نکاح ہوا لیکن جائیداد میں حصہ دار ہوگا.
ہاں، اگر نکاح قائم ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا،
ٹھیک ہے،
تو وہ جائیداد کے حقدار ہوں گے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تیسرا سوال بھی وراثت سے متعلق ہے کہ وہی غلط فہمی، پیچھے دو تین سلسلوں میں ہم نے اس کو بیان بھی کیا، مزید فرما دیجیے کہ زندگی میں وراثت تقسیم کر چکا ہے تو کیا اب مرنے کے بعد دوبارہ تقسیم ہوگی؟ تو یہ سوال تھا ان کا.
ہاں، ان نے یہ بولا کہ وہ زندگی میں تقسیم کر دی، ہر ایک کو حصہ دے دیا، بول دیا بچوں کے اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے. تو اس میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کئی سلسلوں میں کہ یہ جو دینا ہوتا ہے یہ بطور تحفہ دینا ہوتا ہے.
صحیح.
اور صرف بول دینے سے بھی حصہ یہ تحفہ مکمل نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر تقسیم کر کر دے دیا ہے اور اس کو قبضہ دلا دیا ہے ہر ہر وارث کو کہ یہ آپ کا ہے اور یہ آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، یہ آپ کا ہے اور آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، تو وہ تحفہ ہو گیا، وہ ان کے مالک ہو گئے قبضہ کرنے کے بعد. اب جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے جس نے دیا ہے، اب اگر اس کے پاس مال اور اثاثہ تھا ہی وہی جو وہ زندگی میں تقسیم کر چکا ہے، یعنی اپنے ورثاء کو بطور تحفہ دے چکا ہے اور قبضہ بھی کرا دیا ہے، تو اب کوئی مال ہی نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. لیکن اگر جو ہے وہ کچھ دے چکا لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ مال موجود ہے،
صحیح،
تو ان ورثاء میں اس کو اب جو تقسیم ہوگی یہ بطور وراثت تقسیم کیا جائے گا. تو اب اگر پہلی صورت میں کہ زندگی میں دے دیا تھا لیکن تقسیم نہیں، وہ تقسیم کر کے قبضہ نہیں دیا تھا، ویسے بول دیا تھا کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، تو اب اس صورت میں اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا قبضہ کرنے سے پہلے، یا ان کا انتقال ہو جائے جو دینے والے ہیں، دینے والے کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو اس نے زندگی میں بول دیا تھا کہ اس کو اتنا دیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے، وہ اس کا صرف بولنا تھا، تو چونکہ وہ جو ہے وہ تحفہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اب وہ وراثت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اب اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی ایک کا، اور اس کو قبضہ نہیں دیا تھا، تو جو اس کا حصہ تھا وہ بھی اس کی جو ہے وہ ملکیت میں واپس لوٹ کر آ جائے گا. اب اگر دوسرے ورثاء نے ان کی زندگی میں قبضہ کر لیا تو وہ مالک ہو جائیں گے،
اپنے حصے کے
مالک ہو جائیں گے، تحفہ جو ہے وہ ان کا تحفہ ہو گیا. اگر انہوں نے بھی قبضہ نہیں کیا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ان سب کا انتقال ہو گیا یا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ وراثت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. حضور پہلا سوال جو اسلم بھائی نے پوچھا تھا بیوہ کی وراثت والا، اس میں انہوں نے کہا تھا آٹھواں حصہ، تو یہ آٹھواں حصہ ہی ہوتا ہے بیوہ کا؟
نہیں، اصل میں جو ورثاء کے حصے ہیں، یعنی کہ شریعت نے تقسیم کی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو پہلے پانے والے ہوتے ہیں وہ 12 افراد ہیں، جن کو ذوی الفرائض کہا جاتا ہے. وہ 12 ہیں، جن میں سے 8 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں.
صحیح.
اور پھر ذوی الفرائض نہ ہوں یا ان میں سے حصہ بچ جائے، ذوی الفرائض نہ ہوں،
ٹھیک ہے،
تو پھر جو ہے وہ دوسری کیٹیگری ہے اسبات کی،
ٹھیک ہے،
ان کو اسبا کہا جاتا ہے، پھر وہ حصہ اسبا کی طرف آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ جو 12 افراد ہیں جن کو ذوی الفرائض کہا جاتا ہے،
صحیح،
ان میں بھی پھر مختلف صورتیں بن جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، اب فرض کیا کہ اب اس کے ورثاء کون ہوں گے؟
ٹھیک ہے.
اب اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی زوجہ اس کی وارث ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب زوجہ کا کتنا حصہ ہوگا، یعنی بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، یہ پھر دیگر ورثاء کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا.
صحیح.
یعنی کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے.
اچھا، ٹھیک.
اگر اولاد ہے تو بیوی کا جو ہے وہ حصہ مختلف ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر اولاد نہیں ہے،
صحیح،
تو بیوی کا حصہ مختلف ہوگا.
صحیح.
یعنی یہ کنڈیشنل پھر، یعنی کہ جب یہ وارث ہو جاتے ہیں تو ان کے پھر مختلف حالات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ صرف یہی ہے یا ان کے ساتھ دیگر ذوی الفرائض بھی ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر صرف یہی ہے تو اس کا حصہ کچھ اور ہوگا، اگر ان کے ساتھ دیگر ذوی الفرائض موجود ہیں تو پھر ان کا حصہ اور ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ جتنی بھی ذوی الفرائض افراد ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں، کہ بھئی فرض کیا کہ بیٹی کے اتنے حال ہیں کہ یوں ہوگا، بیٹا ہوگا تو یہ حصہ ہوگا،
ٹھیک ہے،
اگر صرف ایک ہوگی تو یہ حصہ ہوگا، دو ہوں گی تو یہ ہوگا، دو سے زیادہ ہوں گی تو یہ ہوگا،
ٹھیک ہے،
پھر اس کی مختلف صورتیں. تو اس لیے صرف جو آٹھواں حصہ کہا ہے کہ آٹھواں حصہ ہی، تو ہر صورت میں آٹھواں حصہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
بعض صورتوں میں آٹھواں بھی ہوتا ہے.
صحیح. اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ لڑکے،
یہ دیکھیں، اب یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟
بیوہ کی.
بیوہ کی جو زوجہ ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ بعض صورتوں میں یہ آٹھواں پائے گی اور بعض صورتوں میں اس کا حصہ کچھ اور ہوگا.
ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک مرنے والے کے حساب سے مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی سب
ورثاء کی تعداد کے اعتبار سے، جو ذوی الفرائض ہیں ان کی موجودگی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مسئلہ،
یعنی کہ
وہ جو اس کا حصہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا.
فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی تو بیوی کو مفتی صاحب نے اتنے دیے تھے تو ہمیں بھی اتنے دینے چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا.
ایسا نہیں ہو سکتا ہے،
پوچھنا پڑے گا.
ہاں، وہ اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی زوجہ بھی تھی، 7 بچے بھی تھے.
ٹھیک ہے.
تو اب جو ہے وہ ان کی زوجہ کو کچھ حصہ ملے گا.
ٹھیک ہے.
اچھا، ان کا انتقال ہوا، صرف زوجہ ہیں،
بچے ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
تو اب کچھ اور حصہ ملے گا.
اچھا حضور، یہ وراثت میں عموماً جو ہے جھگڑوں میں چچا آ جاتا ہے، یعنی میت کے بھائی وغیرہ بہت جلدی آ جاتے ہیں کہ وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور اولاد بھی موجود ہوتی ہے، تو اس طرح ان کو حق ملے گا؟
دیکھیں، چچا
جو میت کے بھائی جو بنے،
جو میت کے جو بھائی ہیں، اور اس کے اگر میت کے اپنے بیٹے بھی موجود ہیں، یعنی کہ بیٹے بھی موجود ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ جو چچا ہیں یہ اسبات میں چلے جاتے ہیں.
ذوی الفرائض کے بعد
دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں چلے جاتے ہیں.
صحیح.
اب یہ دیکھا جائے گا، جس شخص کا انتقال ہوا تو جو پہلے افراد ہیں، شریعت نے ایک درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ پہلے ان کو دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
ان کا نام ذوی الفرائض ہے.
صحیح.
پھر دوسرے درجے کے لوگ ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کا نام اسبات ہے.
صحیح.
اب ذوی الفرائض میں کون ہے ان کا تعین ہے.
ٹھیک
ہے. کہ یہ ذوی الفرائض میں ہیں، اور دوسرے درجے میں کون ہیں، یہ اسبات ہیں، ان کا بھی تعین ہے، بھائی اسبا میں کس طرح تقسیم ہے. تو پہلے درجے والوں کو دیکھا جائے گا،
صحیح.
پھر اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے یا بعض صورتوں میں پھر دوسرے درجے کی طرف جائیں گے.
ٹھیک ہے،
تو یہ ایک پوری ترتیب ہے، تو اس کے مطابق عمل کیا.
اور آپ کے حساب سے تو یعنی آپ نے فرمایا اس کے مطابق تو شریعت نے ہر ایک کے حصے مختلف رکھے مختلف اوقات میں.
یعنی
بعض لوگ تو پنچایتوں سے فیصلے کروا کر آ جاتے ہیں، جماعتوں سے کروا لیتے ہیں، اور وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں آپس میں، لیکن وہ تو ان کے پاس اتنے شاید مسائل کا علم نہیں ہوگا، تو یہ نافذ ہوں گے یہ فیصلے اس طرح.
پنچایتوں کی صورت میں جو ہے وہ اولاً تو شریعت کو مد نظر عموماً نہیں رکھا جاتا ہے جو ہمارے اس وقت حالات ہیں. اور بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پنچایت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ شرعی فتویٰ لے کر آئیں پہلے،
صحیح.
اور وہ جو آپس میں تنازع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شرعی فتویٰ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو بٹھا کر راضی نامہ کرا دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اس کا اتنا حصہ ہے اس کا اتنا حصہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب اگر کوئی اس طرح کا پنچایت والا ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنے فیصلے لے کر آتے ہیں، تو نکاح کے طلاق کے وراثت کے مسائل کو اپنی عقل سے حل نہیں کرے،
ٹھیک ہے،
بلکہ اس کے لیے علماء سے رجوع کرے، مفتیان کرام سے رجوع کرے، اور اس پہلے اس کا باقاعدہ فتویٰ لے لے.
ٹھیک ہے،
فتویٰ لینے کے بعد یعنی کہ انہی افراد کی موجودگی میں یا انہی افراد کو کہہ دے کہ بھئی آپ اپنی صورت حل لے کر جاؤ،
ٹھیک ہے،
پہلے آپ اس کے اوپر شریعت کا جو حکم ہے وہ پوچھ کر آؤ اور لکھوا کر آؤ،
صحیح.
پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا.
ٹھیک ہے، یعنی یہ فتوے کا نفاذ کروانے تک
جی یہ فتوے کا نفاذ ہی صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے افراد برادری کے جمع ہوتے ہیں، وہ اس لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ کل تاکہ پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو.
ٹھیک ہے،
تو شرعی حکم کا ایک نفاذ ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور آئندہ بھی ہر معاملے میں جو اس طرح کا شرعی معاملہ اس میں شریعت کو مد نظر رکھیں. اور جو شریعت کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں اور اپنی عقل سے فیصلے کر دیتے ہیں، تو پھر یہ عقل سے فیصلے کرنے والے بھی گناہگار ہوئے. اور جو ان فیصلوں کے اوپر غیر شرعی فیصلے اگر غیر شرعی کر دیا، تو جو غیر شرعی فیصلوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی گناہگار ہوئے.
صحیح،
تو یہ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں پھر یہ بعض چیزوں میں تو شریعت کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، بعض میں نہیں رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے،
بعض میں بعض کو دینا ہوتا ہے تو ان کی عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت دور کا رشتہ دار ہے، یہ کہاں سے حقدار ہے،
حالانکہ شریعت اس کو دینا،
حالانکہ شریعت اس کو دے رہی ہوتی
ہے. ٹھیک ہے،
تو اسی طرح جیسے اب زویل فرائض نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی کہ جو 12 افراد ہیں قریبی وہ نہیں ہیں،
صحیح،
تو اب اسباد کی طرف جاتا ہے، اب اس میں چچا بھی آ جاتے ہیں، پھر دادا، پر دادا، پھر چچا کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں.
اچھا،
تو اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تو ان کا تمہارے چچا کے بیٹوں کا حصہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو کہتے ہیں وہ تو بالکل الگ رہتے ہیں، انہوں نے تو کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا،
صحیح،
ہم نہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں نہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ہمارے پاس آنے یا جانے کے اوپر مدار نہیں ہے، بعض صورتوں میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو جو اس طرح کے فیصلے کرنے والے ہیں وہ اس کو اس باریک بینی کو جو شریعت کے احکام ہیں اس تک نہیں پہنچ پاتے، تو غلط فیصلے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں.
صحیح،
کیونکہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو وہ جو سامنے والا ہے تو وہ پھر مجبوراً اس فیصلے کے اوپر عمل بھی کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس لیے اب اس نے عمل کر لیا تو گناہگار وہ بھی ہوا.
اچھا حضور، یہ طلاقیں ہوتی ہیں بعض دفعہ اور یہ پنچایتوں والے بڑے بوڑھے نا راضی نامہ کروا دیتے ہیں اور یہ راضی نامے صحیح ہو جاتے ہیں؟
مختلف صورتیں ہیں دیکھیں اس میں، کہ بعض اس میں بھی وہی والی صورت ہے.
ٹھیک ہے،
بعض اوقات جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کا ساتھ رہنا سری واضح طور پر حرام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ گھر کی بات ہے بس رہنے دو،
اندر ہی رہنے دیں،
اندر ہی رہنی چاہیے، باہر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
آپ جاؤ گے علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، تو وہ یوں بول دیں گے کہ بھئی یہ ان کا رہنا جائز نہیں ہے.
صحیح،
تو تمہارے بچے ہیں، تمہارا ہستا بستا جو ہے وہ گھر ہے، تو لہٰذا بس آپس کی بات ہے، اس کو گھر ہی میں رہنے دو، اس کو باہر نہ نکالو. تو یہ فیصلہ کہ جس میں ان کا رہنا حرام، تو اب یہ فیصلہ خود اس کے لیے بھی گناہگاری کا باعث اور ان عمل کرنے والوں کے لیے بھی گناہگاری کا باعث، اور اس طرح کے معاملات تو کثیر ہیں.
صحیح،
اور جب میاں بیوی کے درمیان عموماً اس طرح کی معاملہ ہوتا ہے، طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بجائے مہرین شریعت سے رابطہ کرنے کے جو محلے کی بوڑھیاں ہوتی ہیں، محلے کے بابے ہوتے ہیں، خاندان کی بوڑھیاں ہوتی ہیں، وہ آ کے پہلے ہی بول دیتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دونوں راضی ہو نا,
ٹھیک ہے,
بس ٹھیک ہے, آپ دونوں راضی ہو تو کیا مسئلہ ہے.
صحیح.
تو شریعت کے معاملات میں اس طرح کرنا اور ان کی رضا مندی کے اوپر اس طرح کا معاملہ کر دینا جبکہ شرعاً وہ ناجائز و حرام کی صورت ہوتی ہے, تو یہ دونوں کے لیے گناہگاری ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب اس میں یہ جو جن کے ساتھ معاملہ درپیش ہوتا ہے فریقین, وہ بھی بعد میں یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے بول دیا تھا,
ٹھیک ہے,
تو ہم نے نہیں پوچھا تھا.
صحیح.
اچھا, اب اس میں بعض اس طرح کے بے باک قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی میری گارنٹی ہے.
اچھا, میری گارنٹی ہے,
میری گارنٹی ہے,
ٹھیک ہے.
بعض اوقات کوئی ایک فریق بیوی کہتی ہے معاذ اللہ کہ اس کا گناہ ثواب میرے اوپر, بعض اوقات شوہر بولتا ہے کہ بھائی آپ یہ کر لو اس کا گناہ ثواب میرے اوپر. تو یہ کسی کی گارنٹی دینے سے اگر کوئی کام معاملہ وہ بالکل ہی جو ہے ان میاں بیوی کی حیثیت ہی نہیں رہی ہے, کوئی یہ گارنٹی دے کہ میری گارنٹی آپ دونوں مل کر ساتھ رکھو, تو پھر یہ تو بالکل حرام والی بات ہے. تو یہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے, اس میں جو سیدھا سیدھا شریعت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, اور جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم اس کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں, اسی طرح شرعی معاملات میں بھی ہمیں شریعت کے ماہرین سے رابطہ کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے.
اب اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کسی الیکٹریشین کے پاس نہیں جاتے ہیں, جی آپ مجھے اس کی دوا بتا دیں, ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں, ہر شخص کو پتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر جو ہے وہ کپڑے سلوانے تو درزی کے پاس ہی جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کوئی موچی کے پاس نہیں جائے گا کپڑے سلوانے کے لیے.
صحیح.
کہ بھئی آپ اسے سلوا لو. تو جس طریقے سے ہم اپنے ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے ان کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے شرعی معاملات میں بھی ماہرین سے رابطہ کیا جائے گا, کسی کی رائے کے اوپر, کسی کی گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ نہ گناہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے.
ماہرین سے مراد یعنی محلے کے امام سب سے پوچھ لیں, کسی امامے والے سے.
ماہرین سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت کو جانتا ہو, جو ان مسائل کو جانتا ہو اور باقاعدہ اس کو جو ہے اس کے اوپر وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہو.
مفتی صاحب,
مفتی صاحب جو مفتی کہلاتے ہیں, ایک تو مفتی کہلاتے ہیں, ایک یہ کہ واقعی مفتی ہوتے ہیں جو باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں.
ٹھیک
ہے. اور اس میں بھی جو بہت سارے صورتوں میں محلے کے امام صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے, تو ہر محلے کا ہر امام یا مسجد کا ہر امام عالم نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
یعنی وہ صحیح امام صاحب ہیں, نماز کے مسائل جانتے ہیں, اپنی ضرورت سے متعلق جانتے ہوں گے, یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ حافظ صاحب بنے اور حافظ صاحب سے امام صاحب بن گئے.
صحیح.
تو حافظ بننے سے نہ تو وہ قرآن کے سارے احکام پتہ چل جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور نہ ہی وہ عالم بن جاتا ہے, بس اس کو قرآن پاک یاد ہے.
صحیح.
آپ اسے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین یہاں سے سنا دو, تو وہاں سے شروع کر دے گا. اس سے یہ بولے کہ پندرہواں پارے کے درمیان سے سنا دو, تو وہ وہاں درمیان سے سنانا شروع کر دے گا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ مطلب نہیں بتا سکے گا, کہ اس نے صرف عبارت ہی کو یاد کیا ہے تو اس کو عبارت ہی آتی ہے, قرآن پاک کو یاد کیا تو اس کو قرآن پاک ہی آتا ہے. تو قرآن پاک پڑھ لینے سے, حافظ ہو جانے سے, جو قرآن پاک کے اندر ہے, جو اس کے احکام ہیں, وہ اس کا مہر نہیں بن جاتا. اس کے مہر بننے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اس کے احکام سیکھنے پڑتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو جو یہ احکام سیکھتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر علماء میں بھی جو ہے وہ ایک اوپر کا درجہ ہوتا ہے کہ جو کثیر مطالعہ کر کے لوگوں سے مسائل جو ہے وہ سن کر اور جو ہے وہ لوگوں کو مسائل بتا کر وہ ان کو ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ صورتحال کو جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں اور پھر صورتحال کے مطابق جواب دے دیتے ہیں. اور پھر اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جی آپ جو فرما رہے ہیں اس کو آپ فتوے کی صورت میں لکھ کر دے دیں, تو وہ فتوے کی صورت میں لکھ کر دینے میں بھی ان کو کوئی آر نہیں ہوتی, وہ مفتی ہوتے ہیں, پہلے سے فتویٰ دیتے ہیں, وہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں. اور جو اس طرح کے عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اگر بولا جائے کہ جی آپ لکھ کر دے دیں, بعض تو بے باک لکھ کر بھی دے دیں گے.
اچھا.
لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جو باقاعدہ فتویٰ دینے والے ماہرین ہیں, مفتیان کرام ہیں, اس طرح کے مسائل جو ہوں وہ ان
جو
سے
اجازت یافتہ فتویٰ دینے والے ہوں,
جی اجازت
کے پاس جایا جائے. طلاق وغیرہ کے مسائل عام علماء سے, یعنی
ہر طرح کے مسائل.
ٹھیک.
طلاق کے ہوں, وراثت کے ہوں, نکاح کے ہوں, نماز کے ہوں, وہ ان کے ماہرین ہی صحیح طریقے سے بتا سکیں گے.
ٹھیک، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت جو کہ مفتیان کرام علماء اعظام پر مشتمل ہے، جس میں اجازت یافتہ اسلامی بھائیوں کو ہی مسئلے بتانے کی یعنی اجازت ہوتی ہے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے الحمدللہ ابھی مسائل سیکھے سنے، آپ کو ان کے سننے کے بعد اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ صرف ہم سنی سنائی باتوں پر بڑے بوڑھوں کے کہنے کے اوپر جو ہے ان معاملات کو سر انجام دیں. ان کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں کسی مفتی، کسی ماہر عالم دین کی جو ہے صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ان کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی اور ان سے پوچھ کر ان مسائل پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکام کو سیکھنے، ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. شرعی رہنمائی لیتے ہوئے اپنے کاروبار، اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.